بسم الله الرحمن الرحيم معد السامعين الكرام محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے
الکریم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ واسأل التوبة والمغفرة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. اس آیت میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا ہے. آج ایک بہت بڑی غلط فہمی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے, اور اس غلط فہمی کا مداوع اور اس کا ازالہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا ہے. غلط فہمی یہ ہے, بولے ہم مانے غور کو کسی چیز دنیا بارہ سر અને મુખ્ય વાક્ય રહેતો દુનિયા મજમૂ છે, દુનિયા કે બારા પુરાણે પાક ભીતર કહો હાજી સે પાક ભીતર તે મજમ્મત એ બુરાઈ બયાન કરું ગયેલી છે ભલ્લી. અને કે દુનિયા સોડેલા તો અમકા દીન મિલુક સકે ને, દીનદાર રહેતા તો દુનિયા બિલકુલ કનારા તક જાઉં છે, દુનિયા બિલકુલ છોડું છે, મલંગ જાઉં છે, તું ગુડા ઉપર જાઓ કોણ તો હારી તે બેસું મેરી ચડવા કારોબાર ધંધા પૂરા છોડું કરું બદલે અલ્લાહ કરતે રમજે તે તાકત જન્નત મળી શકતા તે વગર જન્નત મળી શકે ના. નાટલા જોગન તે માણસ દુનિયાદાર જલો જાનને મી જલો કન્ફ્યુઝન જના પર હતા કે ના તે જો ઇજાલા થતો વાળે સાંતા કાકા غلطفہمی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کی اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہے, اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا چاہے, تو اسے دنیا چھوڑنی پڑے گی. کون تیار ہوتا یا دونوں پتہ کون تو یہ اختیار کروں گا کم ہمت مانو کم ہو جائے دنیا چھوڑو کہیں جانا پا. ہاں اتنی مشکل معاملہ, دنیا کا عیش و آرام دنیا کی آسائش چھوڑنی پڑے گی, دنیا کے مال و اسباب کو ترک کیے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قطع نظر کیے بغیر اس دنیا میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی. یہ غلط فہمی. اچھا کہنا جناب در ہاں امید طرح جناب تھا بھلے زیادہ نا کما کے اٹلے تھے دادا کہ ولایت نے بزرگی کہ یہ سب انہیں ضروری ہے. બાકી એક આમ માનતે અમી બધે આમ દિનદાર દિનદારાના જિંદગી ગુજરવલા પૂજે એકદમ જુકન દે આલા દરજાથી વિલાયત કે જે સૌ દુનિયા છોડવા પડતા તો આમથી દુનિયા છોડતા નહીં, હે કરો દુનિયા કો રહો હે કો રહો ચાલતે રહો હે ધરા થાય કે જો ઇજારા કરતા તે દૂર કરતા. ઓઈસ ગલત સામે કા મંચા દર હકીકત યે હૈ અને એ ગલતફહમી ખેકા પેદા થઈ કિસાન તક કે હમે યે બાત માલૂમ નહીં હૈ કે ઇસ્લામ ને દુનિયા કે બારે મેં ક્યા તસવુર પેશ કિયા હૈ. ઇસ્લામા કે સિદ્ધાંત ઇસ્લામ દુનિયા બારે ઇસ્લામ જો કા તસવુર હૈ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کے مال اور اسباب اور اس کے عائش و آرام کی حقیقت کیا ہے؟ کس حد تک اسے اختیار کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک اس سے اجتناب ضروری ہے؟ ورن ہو جائے کتنے حد تک دنیا اختیار کچھ اجازت کتنے حد تک ورن ہو جائے ضروری، یہ بات ذہنوں میں پوری طرح واضح نہیں ہے. قرآن و حدیث میں دنیا کی مذمت ذہنوں میں تھوڑی سی الجھن اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کثرت سے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفت و طالبوها کلاب، دنیا مردہ، دنیا طلب قدرے مجھے سنی کتے. روایت، لیکن روایت پر کلام ہے کتنی زیادہ صحیح روایت میں، مضمون اپنے صاحب پر درست، لیکن روایت جو سند اعتبار پر کلام ہے کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے، اس کے پیچھے لگنے والے کتوں کی طرح ہیں. اس حدیث کو اگرچہ بعض علماء نے لفظاً موضوع کا ہے سمجھنا بازن، لیکن ایک مقولے کے اعتبار سے اس کو صحیح تسلیم کیا گیا ہے. تو دنیا کو مردار قرار دیا گیا، اس کے طلبگار کو کتے قرار دیا گیا. اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے امل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. یہ قرآن تو کتنے ٹھاؤ پر ہے، امل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے. یہ آیات آنے احادیث وغیرہ ہیں قسم کی احادیث کے پیش نظر ذہن آپ تاج ہے کہ دنیا مکمل ورلہ سے مکمل دین حاصل کر سکے نا. ایک طرف تو قرآن حدیث کے یہ ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں دنیا کی برائی بیان کی گئی ہے، اس ایک طرفہ صورتحال کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بننا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑنا پڑے گا. وہ ہم کہیں گے تو تصور کر دوں، وہ عیسائیہ تو تصور، عیسائیہ بھیتر رہبانیت ہے، انتی کو خود ساختہ رہبانیت اللہ تھے جب کو ضروری کہلونا تھا. ایک طرف تو قرآن حدیث کے یہ ارشادات، ہاں، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کو بعض جگہ فضل اللہ قرار دیا ہے، دنیا کی فضیلت اور اچھائی، دنیا کی مذمت برائی ہے کہ دنیا کی فضیلت اور اچھائی کو آئے گا کا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کو بعض جگہ فضل اللہ قرار دیا، اللہ کو فضل تیری مہربانی. تجارت کے بارے میں فرما گیا کہ ابتغوا من فضل اللہ فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز علامت زمین پر پھیلا یعنی اللہ کو فضل تلاش کرا. تجارت کے ذریعے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے. چنانچہ اس پورے جمعہ میں جہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی کے بعد آگے ارشاد فرمایا یہ ٹکٹ آئے تھا پڑھ لی کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو مال اور تجارت کو اللہ کا فضل قرار دیا، اسی طرح بعض جگہ قرآن کریم نے مال کو خیر یعنی بھلائی قرار دیا ہے. اور یہ دعا تو ہم اور آپ سبھی پڑھتے رہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذابنا، اللہ سمجھ پڑے گا دنیا پر بھلائی سے تصرا گیا. تو بعض اوقات ذہن میں یہ الجھن ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اتنی برائی کی جا رہی ہے کہ اس کو مردار کہا گیا، اس کے طلبگاروں کو کتا کہا جا رہا ہے، دوسری طرف اس کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے، خیر کہا جا رہا ہے، اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے، تو ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ ہمیں کا کل قدل ہے کہ گنجاؤں کہیں گنجاؤں سانتا آخرت کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، آخرت کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. واقعہ یوں ہے کہ قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد جو صورتحال واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں. عیسائی مذہب میں تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک انسان بیوی بچوں اور گھر بار اور کاروبار کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے. کہیں جو خود ساختہ رہبانیت تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو, کمائی نہ کرو, تجارت نہ کرو, مال حاصل نہ کرو, مکان نہ بناؤ, بیوی بچوں کے ساتھ ہنسو بولو نہیں, کھانا نہ کھاؤ. اس قسم کا کوئی حکم شریعت محمدیہ میں موجود نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے. وہ فرق ہوگا. یہ ضرور ہے کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے, یہ تمہاری زندگی کا آخری مقصد نہیں ہے. یہ سمجھنا ہی غلط ہے کہ ہماری جو کچھ کاروائی ہے وہ صرف اسی دنیا سے متعلق ہے, اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے اور نہ کچھ کرنا ہے. بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا در حقیقت اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس میں رہ کر اپنی آنے والی ابدی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لو. دنیا ضروری, آخرت کی تیاری سبب, اور آخرت کو فراموش کیے بغیر, آخرت اتو اسرے ناتون, فراموش کیے بغیر اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس میں تمہاری دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوں اور ساتھ ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی بھلائی بھی تمہارے پیش نظر ہو. یہ تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بد سے بدتر کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے, موت آنی ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس میں آج تک کوئی شخص انکار نہیں کر سکا. لیکن ہاں یہاں تک کہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا لیکن موت کا منکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے موت نہیں آئے گی, میں ہمیشہ زندہ رہوں گا. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی موت کب آئے گی. بڑے سے بڑا سائنسدان, بڑے سے بڑا ڈاکٹر, بڑے سے بڑا سرمایہ دار, بڑے سے بڑا فلسفی, وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت کب آئے گی. نکل. اور تیسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, آج تک کوئی سائنس فلسفہ کوئی ایسا علم ایجاد نہیں ہوا جو انسان کو براہ راست یہ بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں. آج مغرب کی دنیا یہ تو تسلیم کر رہی ہے کہ کچھ ایسے اندازے معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی کوئی زندگی ہے. سائنس کے نتیجہ بہت ہے, اس نتیجے تک وہ پہنچ رہے ہیں. لیکن اس کے حالات کیا ہیں, اس میں انسان کا کیا حشر بنے گا, اس کی تفصیلات دنیا کی کوئی سائنس نہیں بتا سکی. جب یہ بات طے ہے کہ مرنا ہے, ہو سکتا ہے کہ کل ہی مر جائیں, یہ بھی ہے کہ اور یہ بھی طے ہے کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے حالات کا براہ راست مجھے علم نہیں. ہاں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہوں, اور محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے جو بھی خبر لے کر آئے ہیں وہ سچی بات ہے, اس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے, اور یہ موجودہ زندگی ایک حد پر جا کر ختم ہو جائے گی, اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں بلکہ ابدی ہے, لا متناہی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ دونوں حقیقت, دو زندگی کی حقیقت, آخرت کی حقیقت. تیرے مک اسلام تو کا پیغام, تو اسلام کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں ضرور رہو, دنیا میں ضرور رہو, دنیا کی چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھاؤ, دنیا سے لطف اندوز بھی ہو, لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کو آخری مشن اور آخری منزل نہ سمجھو. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت جلیل القدر عالم یعنی اللہ علی مانچے, دنیا کے بارے میں ایک خوبصورت مثال دی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ذہن میں ہو تو دنیا کے بارے میں کبھی غلط فہمی پیدا نہ ہو. اور فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال پانی جیسی ہے, دنیا کی مثال پانی جیسی ہے اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے. دنیا کی مثال پانی کی ہے اور انسان کی مثال کشتی کی. اگر یہ کشتی آپ پانی کے بغیر چلانا چاہیں تو وہ کشتی نہیں چل سکتی, چل سکتا نہیں. کوئی کشتی ایسی نہیں ہے جو پانی کے بغیر چل سکتی ہو. پانی کشتی کے لیے ناگزیر ہے, ضروری. اسی طرح انسان دنیا کے مال و اسباب کے بغیر اور کھائے کمائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن آگے فرماتے ہیں کہ یہ پانی اس وقت تک کشتی کے لیے فائدہ مند ہے جب تک کہ وہ کشتی کے ارد گرد اور نیچے ہو. اگر یہ پانی کشتی کے اندر گھس آئے تو وہ کشتی کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے کشتی کو ڈبو دے گا اور کشتی والوں کو ہلاک کر دے گا. یہ مثال ذہن رہوں گا ہمیشہ. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا جب تک انسان کے ارد گرد اور اس کے چاروں طرف ہے اور انسان اس سے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, کما رہا ہے, اس وقت تو وہ اس کے لیے بہترین سرمایہ زندگی ہے اور وہ خیر ہے اور وہ فضل اللہ ہے, اللہ کی مہربانی ہے. لیکن جس روز یہ دنیا ارد گرد سے ہٹ کر دل کی کشتی میں اس طرح داخل ہو گئی کہ ہر وقت اس کی محبت, اس کی فکر, اس کا خیال اس طرح اس کے دل و دماغ پر چھا گیا کہ بس اب اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا, رات بھی دنیا کی فکر, تو اس کے سوا کوئی خیال نہیں آتا, اس کے تو معنی یہ ہوئے کہ یہ دنیا تمہیں تباہ کر رہی ہے. پانی اندر گھس گیا, یہ دنیا تمہیں تباہ کر رہی ہے. پھر یہ دنیا متاع الغرور ہے, اتنا دنیا متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان اتنا ڈالے. پھر یہ دنیا فتنہ ہے, آزمائش. یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں. اب جو اس دنیا کو اپنے ارد گرد سے ہٹا کر اپنے دل کی کشتی میں سوار کر رہے ہیں, دنیا آخرت کے لیے ایک سیڑھی ہے. درحقیقت ایک مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ دنیا میں رہو, دنیا کو برتو, دنیا کو استعمال کرو, لیکن فرق صرف زاویہ نگاہ کا ہے, نقطہ نظر, آزموس و انداز, پلوس و طریقہ. اگر تم دنیا کو اس لیے استعمال کر رہے ہو کہ یہ آخرت کی منزل کے لیے ایک سیڑھی ہے مشن, تو یہ دنیا تمہارے لیے خیر ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر دنیا کو اس نیت سے استعمال کر رہے ہو کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل ہے اور بس اس کی بھلائی بھلائی ہے, اس کی اچھائی اچھائی ہے اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں, تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے ہلاکت کا سامان ہے. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں, یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں کہ یہ دنیا مردار ہے جبکہ اس کی محبت اور اس کا خیال دل و دماغ پر اس طرح چھا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک دنیا کے سوا کوئی خیال نہ آئے. لیکن اگر اس دنیا کو اللہ تعالی کے لیے استعمال کر رہے ہو تو پھر یہ دنیا بھی انسان کے لیے دنیا نہیں رہتی بلکہ دین بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ دین بن جاتی ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے, اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور دنیا کو کیسے دین بنایا جاتا ہے؟ قارون کو قرآن پاک میں نصیحت کی گئی ہے, اس کا طریقہ قرآن پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, سورہ قصص کی آیت ہے, اس میں قارون کا ذکر ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت بڑا سرمایہ دار تھا اور قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کے اتنے خزانے تھے کہ اس زمانے میں دولت خزانوں میں رکھی جاتی تھی اور بڑے بڑے موٹے بھاری قسم کے تالے ہوا کرتے تھے اور چابیاں بھی بہت لمبی چوڑی ہوتی تھیں, اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری جماعت درکار ہوتی تھی. ایک دوبی آنی من سے لگا اخرو سکتے نہ تھے کہ جو ٹکلو خزانہ ٹکلے گودام سونے چاندی بھرون تو یعنی ٹکلی چابی ٹکڑے ہوتی, ایک آدمی اور اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتا تھا، اتنا بڑا سرمایہ دار تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو نصیحت اور پیغام دیا گیا تھا وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. اس نصیحت میں قارون سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے سارے خزانوں سے دستبردار ہو جاؤ، تو وہ صدقہ کر، خیرات کر، سنگ مل اپنا مال یا اپنا مال و دولت آگ میں پھینک دو، بلکہ اس کو نصیحت یہ کی گئی کہ وقت فی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ تو کا جگہ دلا دے کہ ابتدا دار آخرت طلب کر، کہ دنیا کے ذریعے آخرت حاصل کر. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دولت، مال، روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت، مکان، سواریاں، نوکر چاکر جو بھی دیا ہے، اس سے اپنے آخرت کے گھر کی بھلائی طلب کرو، اس سے اپنے آخرت بناؤ. یہ جو فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کر دیا کہ ایک انسان کا کتنا ماہر ہو، کتنا ذہین ہو، کتنا تجربہ کار ہو، لیکن جو کچھ وہ کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آتا ہے. تیز و کمال نہ اللہ تعالیٰ دیو چند کا مل رہے نتنا کہیں نہ. وہ قارون کہتا تھا کہ انما اوتی تو علی علم عندی، مجھے کو جو علم ہے، ہنر، لیاقت، نے صلاحیت ہے، قابلیت ہے، کمو سو ڈھنگ مگر جو کہ جن میں کمول لو کر تو فرق ڈالو، اللہ ماں کا دل لو ارے میں مجھے ہوشیاری نہ حاصل کر لو، فرق نہ ہے. میرے پاس جو علم، جو ذہانت، تجربہ ہے، اس کی بدولت مجھے یہ ساری دولت حاصل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ اللہ کی عطا ہے. اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ذہین ہیں مگر بازار میں جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، کیا ہاتھ کٹانو نقصان، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک تو اس بات کا استحضار کرو کہ جو کچھ مال ہے، خواہ روپیہ پیسے کی شکل میں ہو، سامان تجارت کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس مال ہے وہ سارے کا سارا صدقہ کر دیں، یعنی آخرت حاصل کر جاتا اور کون صدقہ کر دے؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کے معنی صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی مل جائے وہ صدقہ کر دو، لیکن قرآن کریم نے اگلے جملے میں اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا پہ لو اپنا حصہ ادھر رکھا، دنیا میں جتنا حصہ تمہیں ملنا ہے اور جو تمہارا حق ہے اس کو مت بھولو، اس سے دستبردار مت ہو جاؤ، بلکہ اس کو اپنے پاس رکھو. لیکن اس مال کے ساتھ یہ معاملہ کرو کہ وہ احسن کما احسن اللہ علیہ، اللہ تجھے سے کسی احسان کہلاتے، نکو برتاؤ کہلاتے، تو کو دوسرا سے کسی کر کر فرمایا، اس طرح جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا کہ تم کو یہ مال عطا فرمایا، اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. آگے فرمایا کہ ولا تبغی الفساد فی الارض، اور اس مال کو زمین میں فساد اور بگاڑ پھیلانے کے لیے استعمال مت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے اس کو انجام دینے سے قرآن کی اصطلاح کے مطابق زمین میں فساد پھیلتا ہے. فساد نہ کرو، کون فساد کرو، ہمیں فساد کرنا بولتا ہوں، لیکن دینے پر تعلق تو رہنچے، حرام کری تو ارتکاب پہنچے، مالا تو استعمال صحیح کرنا، تو اپنے خواہشات ترکس لاؤن دھرون اللہ تعالیٰ کی ناجائز یعنی حرام کردہ چیزوں اختیار کرچے، فوکس فساد زمین پہ ایجنس فساد جاتا. قرآن کریم کی اصطلاح میں یہی فساد ہے، مال حاصل کرنے کے جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز بتا دیا، اگر وہ طریقہ استعمال کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا. مثلاً چوری کر کے مال حاصل کرنا، ڈاکہ ڈال کر مال حاصل کرنا، کوئی شخص اگر یہ طریقہ اختیار کرے گا تو زمین میں فساد پھیلے گا. کوئی شخص دوسرے کا حق مار کر، دوسرے کو دھوکہ دے کر، فریب دے کر مال حاصل کرے گا تو اس سے زمین میں فساد پھیلے گا. سود کے ذریعے، قمار کے ذریعے اور یا دوسرے حرام طریقوں سے مال حاصل کرے گا تو وہ سب فساد کی لاز میں داخل ہوگا. ہم سب سے قرآن کریم کا مطالبہ یہ ہے کہ مال ضرور حاصل کرو، مال کو حاصل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھو کہ مال حاصل کرنے کا یہ طریقہ حلال ہے یا حرام. اگر وہ حرام ہے تو پھر چاہے وہ کتنی ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو اس کو ٹھکرا دو، اور اگر حلال ہے تو اس کو اختیار کرو. یاد رکھیے کہ مال اپنی ذات میں کوئی نفع دینے والی چیز نہیں. بھوک کے وقت ان پیسوں کو کوئی نہیں کھاتا, پیاس لگے تو اس کے ذریعے سے پیاس نہیں بجھا سکتے, لیکن انسان کو راحت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے, اور راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. حرام طریقوں سے مال حاصل کر کے اگر تم نے بہت بینک بیلنس بڑھا دیا اور بہت خزانے بھر لیے, لیکن اس کے ذریعے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام دولت کے انبار جمع ہو گئے, لیکن راحت حاصل نہ ہو سکی. رات کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولیاں نہ کھائے. مال اور دولت, مل و فیکٹری, سامان اور تجارت, نوکر چاکر, سب کچھ ہے, لیکن جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو بھوک نہیں, بستر پر سونے کے لیے لیٹے نیند نہیں. دوسری طرف یہ ایک مزدور ہے جو 8 گھنٹے مزدوری کر کے محنت کر کے ڈٹ کر کھانا کھاتا ہے اور 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر سوتا ہے, تو آپ بتائیے کہ اس مزدور کو راحت ملی یا اس صاحب بہادر کو جو بہت عالیشان بستر پر ساری رات کروٹیں بدلتا رہا. حقیقت میں راحت اللہ تعالیٰ کی عطا چیز ہے, عطا کی ہوئی چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ کا مسلمان کے ساتھ یہ اصول ہے. مسلمان کے ساتھ اصول یہ ہے کہ اگر وہ حلال طریقے سے دولت حاصل کرے گا تو اس کو راحت اور سکون عطا کریں گے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے, اور اگر حرام طریقے سے حاصل کرے گا تو وہ شاید دولت کے انبار تو جمع کر لے, لیکن جس چیز کا نام سکون ہے, جس کا نام راحت ہے, اس کو دنیا کے انبار میں بھی حاصل نہیں کر سکے گا. مسلمان صلی اللہ تعالیٰ تو ہو برتا ہو معاملہ. بس دنیا کو دین بنانے کا طریقہ, اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو دین بنائیں. تو پیغام صرف اتنا ہے کہ مال کمانے میں حرام طریقوں سے بچو, اور تمہاری اس حاصل شدہ دولت پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں, خواہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا خیرات کی صدقات کی شکل میں ہو, ان کو بجا لاؤ, اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو. اگر انسان یہ طریقہ اختیار کر لے اور جو نعمت انسان کو ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو دنیا کی ساری نعمتیں اور دولتیں دین بن جائیں گی اور وہ سب اجر بن جائیں گی. پھر کھانا کھائے گا تو بھی اجر ملے گا, پانی پیے گا تو بھی اجر ملے گا, تجارت کرے گا تو بھی اجر ملے گا, اور دنیا کی اور راحتیں اختیار کرے گا تو اس پر بھی اجر ملے گا, کیونکہ اس نے اس دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا بلکہ مقصد کے لیے ایک راستہ اور ایک ذریعہ قرار دیا, اور اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت تلاش کر رہا ہے. اس دنیا کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت تلاش کر رہا ہے. حرام کاموں سے بچتا ہے, اپنے واجبات کو ادا کرتا ہے تو ساری دنیا دین بن جاتی ہے, اور وہ دنیا اللہ تعالیٰ کا فضل بن جاتی ہے. اور اللہ پاک ہم سب کو اس بات کی صحیح فہم عطا فرمائے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.